کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي بالقرآن بطه ويوسين، والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صلوات محمد وعلى آله۔ پروردگار عالم کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے، اس کی بے کراں نعمتوں اور رحمتوں پر وہ کم ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو حیات کے ساتھ، انسان کو بے تحاشا نعمتوں سے بہرمند فرمایا۔ خود حیات، خود اس کا وجود جو ہے، وہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمتوں کو اگرچہ کہ پروردگار نے محتاج بنایا ہے، لیکن اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے اپنی کائنات میں مختلف نعمتوں اور رحمتوں کو بکھیر دیا ہے، اور انسان میں اسے کسب کرنے کی، اسے حاصل کرنے کی صلاحیت کو نہفتہ رکھا ہے، اور اس معیار پر پروردگار عالم نے انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انسان، میں نے اپنی نعمتوں کو کائنات میں بکھیر دیا ہے، تمہیں چاروں طرف سے اپنے رحمتوں میں ڈھانپے رکھا ہے، اور تم میں یہ صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ تم جتنا چاہو اسے حاصل کر سکتے ہو، اور اسی حصول کو پروردگار نے انسان کے کمال کا معیار بھی قرار دیا۔ پروردگار نے جب انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تو پروردگار اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان میری نعمتوں سے، کتنی نعمتوں سے اور کس طرح سے میری نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے اور اس شکر نعمت کیسے کرتا ہے. انہیں پروردگار نے جس دنیا میں بنین و انسان کے لیے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں, جو کام انجام دینے کے لیے معین کیے ہیں, انسان اسے سمجھ سکے اور اسے سمجھنے کے بعد انسان اس پر عمل پیرا ہو سکے. پروردگار عالم, یہ آیت بہت جگہ آپ سنتے آتے ہیں, اس میں ارشاد رب العزت ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, واپس پلٹ کراؤ اپنے رب کی طرف, راضیتم مرضیہ, اس حال میں کہ تم راضی ہو, اس حال میں کہ پروردگار تم سے راضی ہو, فادخلی فی جنتی, اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اگر اسے تفاسیر میں دیکھا جائے تو یہ انسان کے نفس کے مختلف مراحل ہیں جسے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک وہ نفس ہے جسے ہم نفس امارہ کے طور پہ جانتے ہیں, کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے, کہ جس کے لیے خود مناجات امام سجاد علیہ السلام میں امام اپنے مناجات میں بڑے خوبصورت انداز سے امام فرماتے ہیں, الہی الیک اشکو, اے پروردگار میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں, نفسا بالسوء امارتن, نفس امارہ کے لیے تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ جو مجھے برائی کی طرف لے جاتی ہے, وعلی الخطیت مبادرہ, اور مجھے غلطیوں کی طرف اکساتی ہے اور اسے تیزی کی طرف مجھے لے جاتی ہے, ان خطاؤں کو انجام دینے کے لیے مجھے آگے مجھے دھکیلتی ہے, بمعصی کا مولعا ولسخت کا متعرضا, یہ نفس امارہ ہے کہ مجھے تیرے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, یہ نفس امارہ ہے کہ جو مجھے عیبوں کی طرف لے جاتا ہے اور تیری اطاعت سے مجھے باز رکھتا ہے, تیری اطاعت سے مجھے روکے رکھتا ہے. بس انسان کے اندر ایک وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے, برائیوں کو کی طرف لے جاتا ہے, برائیوں کی طرف اکساتا ہے, اور انسان کے سامنے اس کی نگاہوں میں جو خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس دنیا کو شیطان کس طرح سے دکھاتا ہے, چمکتا ہوا ایک بہت ہی بہترین و خوشنما چیز دکھاتا ہے, اور انسان اکثر ایسے ہی چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑ جاتا ہے, جبکہ جب اس کی طرف دوڑتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چمکتی ہوئی چیز حقیقت نہیں ہے بلکہ سراب کی مانند ہے, کہ جہاں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر انسان کو سیراب کر دے گا, لیکن یہ سیراب نہیں ہے بلکہ سراب ہے کہ جو انسان کو صرف دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح سے امام اپنے اسی دعا کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس سے امام شکایت فرماتے ہیں الہی اشکو الیکا, میں پروردگار تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دشمن سے کہ جو مجھے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اب دشمن ہے, پھر یہاں پر ایک صفت اس میں اضافہ فرمائی ہے, گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, تو کیا ہر دشمن گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا؟ معلوم ہے کہ ہر دشمن گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا ہے. ایک دشمن انسان کے جان کا دشمن ہے, ایک انسان کے مال کا دشمن ہے, ایک انسان کی عزت و آبرو کا دشمن ہے, ایک انسان کی معرفت کا دشمن ہے, ایک انسان کے ایمان کا دشمن ہے, وہ انسان کی جو جان کا دشمن ہے وہ اسے گمراہی کی طرف بظاہر نہیں لے جاتا ہے. انسان کا جو مال کا دشمن ہے اسے اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے مال سے تعلق ہے، وہ چاہتا ہے اس کے مال کو چھین لے، اسے غصب کر لے. لیکن جو انسان کے ایمان کا دشمن ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. اور یہ دشمن ضروری نہیں ہے کہ کسی حیوان کی شکل میں ہو، کسی اجنہ کی شکل میں ہو، کسی بظاہر غیر مؤمن کی اور غیر مسلمان کی شکل میں ہو. بسا اوقات ایمان کا لبادہ پہنے ہی یہ دشمن بن جاتا ہے. یہ کیسے بن جاتا ہے؟ ایک وہ انسان کہ جو سادہ لوح ہوتا ہے وہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے، چاہتا نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن بنے لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے. جیسے مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان افراد نے دشمنی کی کہ جو امام کے لشکر میں تھے اور امیر شام کے خلاف لڑ رہے تھے، معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، نبرد آزما تھے، اور اسے دھکیل دیا تھا اپنے خیموں تک پسپا کر دیا تھا. لیکن جیسے ہی نوک نیزہ پر قرآن کے اور آپ کو اور آیات کو اٹھایا، یہ جاہل اور سادہ لو افراد دشمن امیر المؤمنین ہو گئے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی باہر سے آ رہا ہے، بہت اندر سے بیٹھ کر بھی یہی جاہل گوار سادہ افراد کہ جو حقیقت مطلب سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، جو نہ قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں نہ اہل بیت کی معرفت کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ اپنے طور پر ایک معیار بناتے ہیں اور اس معیار پر اگر اترتا ہوا نہیں دیکھتے کسی کو تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. جو امیر المؤمنین کے ساتھ خود امیر المؤمنین جو قرآن ناطق ہیں، جو قرآن ناطق ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جن کے فضائل پڑھتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں تھے، لیکن آج یہی افراد جو ان کے صف میں کھڑے ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ آپ کو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا تھا. لیکن ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں بھی یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو تشیع پر ضربت پڑتی ہے، جو ایمانیات پر اور اعتقادیات پر ضربت پڑتی ہے وہ دشمن نہیں لگاتا بلکہ اندر بیٹھا ہوا نادان اور جاہل انسان ہی تشیع پر ضربت زیادہ لگاتا ہے. یہ مختلف، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن صرف اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ جو مختلف بدعتیں ہمیں نظر آتی ہیں، مختلف رسم و رواج نظر آنے لگتے ہیں دین کے اندر، اپنی نئی نئی اختراعات کو ہم کرتے ہیں اور اسے دین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ کیا ہے وہ چیزیں؟ جہاں ہم قرآن مجید سے نہیں سیکھنا چاہتے، اہل قرآن سے نہیں سیکھنا چاہتے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے نہیں سیکھنا چاہتے، اور اپنی کج فہمی کو اور اپنی کم علمی اور جہالت کو ہم معیار قرار دے دیتے ہیں. یہ نفس امارہ انسان کو بظاہر ایسی چیزوں کی طرف جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے لبادے کے اندر ساتھ میں آ رہے ہیں. دین کا تو صرف میں نے ایک پہلو آپ کو دیا ہے، لیکن دین کے علاوہ بھی اگر ثقافتی چیز ہے کیونکہ ہماری ثقافت سے کچھ میل جول رکھ رہا ہے، تو ہماری ثقافت کے اندر کوئی ایسی چیز پینیٹریٹ کر جاتی ہے کہ جو اس ثقافت کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی. صلوات پڑھیں محمد والے. بس یہ نفس امارہ ہے. ایک دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے. بس ایک انسان کو یہ شناخت کی ضرورت ہے اپنے وجود میں کہ کیا میرا یہ نفس مجھ میں کتنا ایکٹیو ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو اپنے اندرونی امراض کو سمجھنے کے ضروری ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اور آپ اس بات کا تجزیہ کریں کہ یہ نفس امارہ مجھ میں اور آپ میں کتنا ایکٹیویٹ ہے، مجھے کتنا مائل کرتا ہے گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف. دوسرے مرحلے پر آتا ہے نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو کنڈیم کرنے میں، ان گناہوں کی مذمت کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اس نفس لوامہ کو تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ پروردگار خود قرآن مجید کے اندر بھی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ پروردگار نفس اللوامہ کی قسم. خود اس کو تقویت کہ انسان جہاں پر دیکھے غلطی کر رہا ہے اس کے اندر فوراً ایک دوسرا نفس موجود ہونا چاہیے جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور نہ فقط آئیڈینٹیفائی کرے، اس کی شناخت کرے، بلکہ اس کی مذمت بھی کرے کہ تام تم نے غلط کیا. علماء عرفاء اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرو اور تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، تو انتظار نہ کرو کہ اچھا ابھی نہیں نماز پڑھوں گا تو نماز کی بات کر لوں گا، شب جمعہ کر لوں گا. نہیں، اس وقت احساس ہوا ہے، اسی وقت میں احساس گناہ کروں، اسی وقت توبہ کر لوں. یہ تو اندر کے اندر انسان کا ایک ایمان ہے، ایک اس کی نیت ہے. مجھے احساس ہوا میں نے غلطی کی، میں اسی وقت کی غلطی کا تو اس پہ توبہ کروں، استغفار کروں کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا. انتظار نہ کرو، اور یہی سب سے بہترین پریکٹیکل عمل ہے. اپنے اعمال دنیاوی اور اخروی کو ریکٹیفائی کرنے کا، اور اسے سٹریم لائن کرنے کا، اسے صراط مستقیم پر لانے کا. اس کے بعد ایک اور نفس ملہمہ کہ جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. اب اس کے اندر جب نفس لوامہ قوی ہو گیا، جو نفس لوامہ نفس امارہ کو بار بار انکاؤنٹر کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو انسان تیسرے مرحلے پہ پہنچتا ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو میں غلط کر رہا ہوں، یہ غلط کیا، تو صحیح کام کیا ہے، تو مجھے پھر صحیح کام کی طرف آگے بڑھنا ہے، ان نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے. وہ یسارعون بالخیرات، اور نیک کاموں کو کرنے کے لیے تیزی سے جاؤ، تیزی سے آگے بڑھو. انتظار نہ کرو کہ نیکی میں کل کروں گا اور اگلے ہفتے کروں گا، پرسوں کروں گا، اس طرح سے نہیں. انسان جیسے ہی اس کے اولین جو موقع اس کو ملتا ہے، اس میں اس چیزوں کو انجام دے. یہ وہ ایک اہم مرحلہ ہے انسان کے وجود میں کہ جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. تفصیلات بہت ہے، لیکن اگر انسان دیکھے اس نیکیوں کی طرف آنے کے لیے، تو انسان کیا کر سکتا ہے نیکیوں کو لانے کے لیے؟ خود ہم اگر شہید کی زندگی کے پہلوؤں کی طرف روشنی بھی ڈالیں، سب صحاتی دوست بیٹھے ہیں، جانتے ہیں سعید بھائی شہید کو، کہ سعید بھائی کی ایک عادت جہاں بہت ساری عادتیں ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھیں. ان میں سے ایک عادت یہ بھی بہت خوب تھی کہ نیکی کام جو ان سے بن پڑتا تھا, کسی کی مدد کرنا ہو, چاہے مالی طور پر ہو, چاہے اخلاقی طور پر ہو, چاہے علمی طور کے اوپر ہو, جیسے بھی اس کی مدد ہو سکتی تھی, وہ اس کی اپنے ہی بساط میں رہتے ہوئے وہ اس کی مدد کرتے تھے. انتظار نہیں کرتے تھے کہ نہیں اتنا پیسہ جمع ہو جائے یا یہ کام ہو جائے یا اس مرحلے پہ, جو وہ کر سکتے تھے اسے آگے دیتے تھے. یہ خود جو ہم ساتھی ہیں, ایک ساتھ چل رہے ہیں, بظاہر ہم سب ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہم میں سے ہی سبقت لے جاتے ہیں. وہی افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو نفس ملحمہ کے مطابق آگے بڑھا جاتے ہیں. ہم کچھ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اچھا کریں گے, اچھا ابھی تو اور موقع مواقع آئیں گے. وہی افراد کہتے ہیں جو موقع مجھے ملا ہے نیکی کو انجام دینے کا, اسے میں غنیمت سمجھوں اور اسے فوراً انجام دوں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا, وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور جو سعید بھائی سے مختلف گفتگو رہتی تھی آپ لوگوں کی بھی, اس میں سے ایک گفتگو یہ بھی تھی, اس بات کا انہیں احساس تھا کہ میں اپنی ذمہ داری جو میری بساط میں جو میں کر سکتا ہوں, میں نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے جب کسی زمانے میں وہ صرف تصحیح کرتے تھے, پھر ترجمے کی طرف وہ آئے, پھر لکھنے کی طرف آئے, پہلے صرف فارسی سے چیزوں کو بڑی مشکل سے سمجھتے تھے, پھر فارسی میں سے روانی آ گئی, پھر عربی سے چیزوں کو سمجھنے لگے, پھر عربی سے چیزوں کو ترجمہ کرنے لگے. اس آدمی نے, اس انسان نے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے رہے اور خود بھی بڑھتے چلے گئے. اور اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بہت ہی زیادہ نابغہ انسان ہو, جسے کہتے ہیں کہ جو بہت ہی ڈسٹنکشن لانے والے اور ہمیشہ کوئی اے گریڈ اور اے پلس اور نہیں, بڑے متوسط قسم کے تھے, لیکن یہ بتلایا کہ جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے, الیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کے لیے کچھ اور نہیں سوائے اس کے جو وہ سعی اور کوشش کرتا ہے. میں نے سعید بھائی کی زندگی میں اس بات کو بہت واضح طور پر دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا ہے. اور اس لیے نہیں کہ شاید دنیا انہیں مانے کہ ہاں بھائی سعید بھائی بڑا اچھا لکھتے تھے, سعید بھائی بڑا اچھا کام کرتے تھے, نہیں, وہ خود اپنے آپ کو مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. اور یہ جو ساتھی یہاں بیٹھے, انہوں نے دیکھا کہ نہ فقط وہ نفس ملحمہ کی تا اس پہ کرتے تھے مطابق, بلکہ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں, کہ جہاں انسان ہر مشکل, پریشانی, آسانی, آسائش میں پروردگار کا راضی رہتا ہے, رزم بے رضائق ہو جاتا ہے, کہ انسان اپنے آپ کو پھر اگلے مرحلے پہ لے جاتا ہے کہ پروردگارہ پہ جو بھی میرے ساتھ مراحل ہیں, میرے ساتھ امتحانات ہیں, میں اس پہ راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس یہ جو مشکل میرے سامنے آ رہی ہے, یہ جو پریشانی میرے سامنے آ رہی ہے, وہ تیری راہ پر چلتے ہوئے آ رہی ہے اور تیری رضا کو حاصل کرتے ہوئے, تیری خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے. یہ آئمہ علیہ بیت کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے, کہ آئمہ علیہ السلام نے خود, امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام وہ انسان کہ جو غم سے نڈھال ہے, شدید علیل ہیں, چلا نہیں جا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں توغ و سلاسل میں باندھ کر خاردار توغ کے ساتھ انہیں کھینچ کر کوفے تک لایا گیا. ایک ایسا انسان سے تصور کریں میری اور اپنی حالت کو، ہم یہاں سے جلوس میں جاتے ہیں کھارا در تک، تو حالت تباہ ہو جاتی ہے، خاص طور میں رمضان اگر ہوتا ہے. اب آپ تصور کریں اس کربلا کی گرمی، شدت، اس ماحول کو. صرف اتنا سب انسان تصور کرے تو انسان کہتا ہے کہ میں ہوتا تو ہرگز یہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن نہ فقط امام علیہ السلام بلکہ جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ اور دیگر خواتین بھی بہت ہی صلابت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اہل کوفہ کو بھی خطاب کرتے ہیں، دربار میں بھی خطاب کرتے ہیں. اور یہی چیز نظر آتی ہے شام پہنچنے کے بعد. کیوں ہے یہ؟ اس مشکل کو برداشت کرنے کے بعد انسان یہ کہے کہ میری اپنی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں. اگر صرف یہی ہوتا کہ قید و بند اور اسی مشکلات کو، جسمانی مشکلات کو برداشت کرتے، تو ہم یہ سمجھتے کہ اہل بیت کا کام پورا ہو گیا. اہل بیت نے بتایا نہیں، ہم نے جسمانی، ذہنی، روحانی پریشانیوں کو، مشکلات کو برداشت کیا، اور ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے ساتھ پیغام امام حسین کو، جو پیغام قرآن، پیغام خدا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. بس اصل یہ نہیں ہے کہ انسان اس مشکل سے گزر جائے. اس ذرا پوائنٹ کو، نقطے کو ذرا غور کیجئے گا. کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اس مشکل میں گزر جائے، کمال اس بات میں ہے کہ انسان اس مشکل سے کس طرح سے گزرتا ہے. مشکل سے گزر جانا لیکن ایک جگہ اپنے ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے، ان خطرات کو برداشت کرتے ہوئے بھی پیغام حسینی کو پہنچانا، یہی وہ رسالت ہے جو آج مجھے اور آپ کو انجام دینی ہے. صرف عزاداری کر لینا نہیں ہے بلکہ اس عزاداری کو کیسے کرنا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے. قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن سے ہمیں کس طرح سے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یہ ہے. رمضان میں روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ کس طرح سے اس روزے کی، اس روحانیت کو اپنے وجود میں اور اپنے معاشرے کے اندر موجودیت بخشنی ہے. ہم جس چیز کو کھو رہے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں سے کھو دی ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، وہ یہی ہے. وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں رہتے لیکن اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہاں پر پیغام میں امام حسین نہیں رہا، اب صرف رسم شبیری رہ گئی. رسم شبیری نہیں چاہیے بلکہ روح و فکر شبیری چاہیے. اور جب انسان روح و فکر شبیری کو حاصل کرتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ سے آگے بلند ہو کر نفس راضیہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر راضیہ سے مرضیہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر انسان اس درجے میں پہنچتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب بس اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے کہ جو نفس کاملہ کہلاتا ہے. یہ وہ نفس کاملہ ہے کہ جہاں پر میرے مولا امام حسین سجدے میں فرماتے ہیں رزن برضائک تسلیما لامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. انسان تکامل تک ایسے نہیں پہنچتا ہے. انسان کو اپنے آپ کو، اپنی روح کو ان روح فانی کے ساتھ، ان روح ابدی کے ساتھ منسلک کرنا ہوتا ہے. وہ کون تھے؟ وہ کون سی ایسی ارواح ہیں؟ وہ کون سے ایسے گوہر ہیں جن سے اپنے آپ کو انسان کو مزیت کرنا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ اعزان گرامی، بہت وقت لیا سماعت خراشے کی آپ کی، ان نفسوں کی صرف تعریف بیان نہیں کرنا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اور اس کے اندر انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے طور پر اپنے تعین میں خود کچھ کمال کے تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ عصر میں ہیں، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ہم سورہ عصر میں سے ہم صرف دو چیزوں کو لیتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نہیں، یہ دو چیزیں تو ہیں، اس کے ساتھ جو دو اور اہم ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، جہاں میرا ایمان ڈگمگانے لگے آپ وہاں پر حوصلہ دیں، سپورٹ کریں، ہدایت کریں، نصیحت کریں، جہاں آپ برداشت نہ کر پائیں مشکلات اور پریشانیوں کو، میں آپ کو حوصلہ دوں اور صبر و استقامت کی تلقین کروں اور مددگار ثابت ہوں۔ مومن مومن کے اوپر یہ حق رکھتا ہے، مومن کا، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اسے نصیحت کرے، اس کی ہدایت کرے، اس کی وہ مدد کرے۔ مدد صرف مالی نہیں ہوتی ہے، ایمان کے میدان میں کہ جب انسان مشکلات اور پریشانیوں میں جب انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، لغزش آ جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر یہاں پر یہ برادران ایمانی ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیسی مدد؟ ہر سبق ہمیں ملتا ہے کربلا سے، ہر سبق ملتا ہے کربلا سے، وہ شب عاشور جب میرے مولا میرے آقا سب کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور اگر تمہیں شرم آئے کہ تم چلے جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو تم میں سے ہر کوئی میرے اہل بیت کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس قیام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا کہ ایک جان تو کیا، کئی جانیں بھی اگر ہوں تو ہم آپ پر نثار کر دیں گے۔ زہیر ابن قیم، مسلم ابن اوسجا، ایک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر رہا ہے، حق کی تلقین بھی کر رہا دے رہا ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو صراط مستقیم، صراط ہدایت کیا ہے، سوائے حسین کا ساتھ دینے کے کچھ نہیں۔ بہت اہم نقطہ یہاں پر ہے، امام حسین نے فرمایا ہم سب محنت کیوں کرتے ہیں، ہم سب محنت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تمہاری جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں، بس جنت مل گئی، جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کہا جنت نہیں، ہمیں حسین چاہیے، حسین، حسین جو جنت کا سردار ہے۔ یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ انسان جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کی ڈر سے، بلکہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے انسان عبادت کر رہا ہے، یہ اصحاب امام حسین نہ جنت کی لالچ میں اب کربلا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے کربلا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں پر جو ٹھہرے ہیں اور امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ وہ مقام تھا جو اصحاب امام حسین نے حاصل کیا، کہ جس کے لیے امام حسین نے فرمایا، خدا کی قسم جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے تھے نہ میرے نانا کو ملے تھے، وہ اصحاب مجھے ملے ہیں۔ ان درجات پر پہنچنے کے لیے انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اصحاب ایک ایک کر کر روزے عاشور شہید ہوتے رہے، آتے رہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے، جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بس وہ وقت آخر آیا، وہ وقت آخر آیا کہ جب میرے مولا کے ساتھ کوئی اور باقی نہ تھا، جب میرے مولا ایک ٹیلے پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، هل من ناصر ینصرنی وهل من مغیث یغیثنی، ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کرنے والا، ہے کوئی اہل حرم کی حفاظت کرنے والا، ہے کوئی نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے خیام حسینی میں، کوہرام مچ جاتا ہے، میرے مولا خیمے میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم الوداع الوداع۔ میرے مولا جاتے ہیں اور ودا کرتے ہیں اور کہا، میری بہنوں زینب ام کلثوم، اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مورخین فرماتے ہیں کہ عجیب منظر تھا، ہم نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ ارے بعد میں معلوم ہوا، جب میرے مولا حسین خیمے سے باہر قدم رکھنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بی بی دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بچی ابا کا پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی ماں جایا، کوئی کہتا تھا بابا کس کے سارے چھوڑ کے جو کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا میدان کربلا میں جاتے ہیں، میرے مولا میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، یہ 63 سال کا بوڑھا جو صبح سے لاشوں کو اٹھا رہا ہے، جس کے سامنے پورا کنبہ شہید کر دیا گیا، اصحاب کو شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ حیدر کرار اور جرار کا جری بیٹا اور بہادر بیٹا جب میدان میں جاتا ہے تو کبھی میمنے کی طرف، کبھی میسرے کی طرف، کبھی قلب دشمن پر وار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ارے 2000 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں، زخموں سے چور خیمہ کی طرف واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، زینب صندوق میں جو میری ماں نے کرتا رکھا ہے وہ لے آؤ۔ بھیا اس کرتے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا، زینب مجھے نہیں معلوم میری شہادت کے بعد میرے بدن پر کوئی لباس رہنے بھی دے گی۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا میدان کی طرف جاتے ہیں، لیکن عجیب منظر ہے، خیمے سے باہر نکلے ہیں، گھوڑے پہ زلجنا پر سوار ہوئے ہیں، لیکن زلجنا آگے بڑھتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، زلجنا مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، بس یہ آخری مرتبہ ہے۔ زلجنا اپنی بے زبانی ہے، فرماتے ہیں، مولا ذرا زمین کی طرف تو دیکھیے، اب جو میرے مولا نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ننی سکینہ قدموں سے لپٹی ہے، پر کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، فرما رہی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو میدان کر۔ اللہ اکبر میرے مولا، میدان کربلا میں جاتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں اور شدت حملہ کرتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو شمر عمر اپنے ساتھ سے کہتا ہے، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ یہی وہ موقع ہے، اللہ اکبر، ایک تیر جو جاری ہوتا ہے میرے مولا کے قلب مبارک میں پیوست، میرے مولا اپنے قلب سے اس تیر کو نکالتے ہیں، خون ابلتا ہوا نکل رہا ہے، میرے مولا چلو کو بھرتے ہیں خون سے، ایک دفعہ آسمانوں کی طرف رواں کر دیتے، ایک قطرہ واپس پلٹ کر نہیں آتا، پھر دوبارہ اپنے خون سے چلو کو بھرتے ہیں، اپنے ریش مبارک کو رنگین کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگارا گوار رہنا، تیرے رسول کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ اکبر، میرے مولا ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آتے ہیں، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے مولا زمین کربلا پر آتے ہیں، فرماتے ہیں رزن میرے ذائق تسلیم لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، میرے مولا امام زمانہ زیارت نایہ فرماتے، میرا سلام خشک ہونٹوں پر، میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر پڑے، ارے میرا سلام خاک اور خون میں غلطا لاش، میرا سلام پامال لاشوں پر، میرا سلام بریدہ القوم پر، عمر اپنے ساتھ کہتا ہے اے شمر بس کار امام تمام کر، شبر ملون میرے مولا کے سینے پر سوار ہوتا ہے، ارے پسے گردن سے میرے مولا کا سر جتا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم نسألك وندعو باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلا، يا الله 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 يا الله. پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیرے اسماء حسنہ کا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے مظلومیت امام حسین کا، پروردگارا شہید سعید سعید حیدر زیدی کے درجات عالی ہے متعالی فرما، پروردگارا شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، پروردگارا ان کی قبر کو منور فرما، پروردگارا قیامت کے دن تک انہیں روزہائے اپنے جنت میں سے قرار فرما، پروردگارا ان کے باز بندگان کو، پروردگارا بالخصوص ان کے بچوں کو پروردگارا نیک توفیقات عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا ان کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان کی تمام مجاہدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا اگر کوئی خطا اور غلطیاں ہوں پروردگارا ان سے درگزر فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا مظلومین عالم کی مدد فرما، مجاہدین عالم کی نصرت فرما، تمام علماء اعلام، تمام مراجع تقلید بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ کی نصرت فرما، انہیں صحت و تندرست طول عمر عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا ہمیں آزاداری کو صحیح معنی میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مؤمنات ہوں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، شہید سید سید حیدر زیدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تعب بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔